نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان کی مناسبت سے یہ آج کا خطبہ دعا سے متعلق ہے. مختلف قسم کی احادیث کے مدد سے اور آیات قرآن کی مدد سے دعا کے مضمون پر ہی زور دیا جائے گا, کیونکہ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے. سورہ الاعراف کی آیت 56-57 میں ہے, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب المسلمین. کہ اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور مخفی طور پر پکارتے رہو, یقیناً وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ اور اسے خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے رہو, یقیناً اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب رہتی ہے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع قسم کی دعاؤں کو پسند فرمایا کرتے تھے, اور جو دعا جامع نہیں ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے. اور جامع سے مراد یہ ہے کہ جس بات میں دعا کی جائے اس کے ہر پہلو کو لے لے, اور جو بھی دعا کی جائے کوشش کی جائے کہ اس کا کوئی پہلو باقی نہ رہے. حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تمہیں نیک باتوں کے حکم دینے اور بری باتوں سے روکنے کا کام کرنا پڑے گا, ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے تم پر کوئی سزا نازل فرمائے, پھر تم اس سے دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. اب یہ بہت ہی اہم حکم ہے, برائی سے روکنا اور نیک باتوں کا حکم دینا, اور یہ مومن کی بنیادی صفات میں سے ہے, وہ ایسا کرتا ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زبردستی, جیسے کہ بعض مولویوں نے بنایا ہوا ہے کہ زبردستی روکو اور تلوار کے زور سے روکو. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ نیک باتوں کو حکم دیتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے, اور کبھی تلوار کی سختی سے ایسا کام نہیں کیا. ہمیشہ ہی نصیحت کے ذریعے اور حسن نصیحت کے ذریعے اس کام کو کیا ہے. بس ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیثوں کا آپ کی سنت کے خلاف ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. ایک مسلم کتاب الزہد والرقائق میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خود اپنے خلاف بد دعا نہ کرو, اور نہ ہی اپنی اولاد کے خلاف بد دعا کرو, نہ ہی اپنے مالوں کے خلاف بد دعا کرو, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اس بد دعا کے وقت تمہیں وہ گھڑی میسر آ جائے جس میں اللہ تعالیٰ اس سے اگر کچھ مانگا جائے تو اس کو قبول فرماتا ہے. اور اپنے خلاف کون بد دعائیں کرتا ہے ویسے, لیکن بعض لوگوں کو یہ گندی آتے ہیں کہ اپنی اپنے خلاف اپنے بیلوں کے خلاف جن کو وہ جوت رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف بھی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اولاد کے خلاف بھی بڑی غلطی سے سخت سے سخت بول دیتے ہیں کہ تمہارا بیٹا غرق ہو تو یہ ہو وہ ہو. تو یہ جان بوجھ کے تو نہیں کرتے مگر عادتاً کرتے ہیں. مگر بعض اوقات دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت اگر یہ اس قسم کی دعائیں کی جائیں تو وہ اپنے خلاف یا اپنی اولاد کے خلاف بھی قبول ہو جاتی ہیں. رمضان میں خصوصیت سے اپنی زبان پر اور دعاؤں پر قابو رکھنا چاہیے. ابو داؤد کتاب الصلات میں حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سامنے پھیلا کر مانگو, ہاتھ کو الٹا کر کے نہ مانگو, یعنی یوں نہ مانگو یہ مانگو جس طرح ہم لوگ مانگتے ہیں. اور دعا کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیل لو. یہ ہمارے ہاں یہی رواج ہے, دعا کے بعد اپنے منہ کے اوپر ہاتھ پھیل لیتے ہیں. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا سے وہ دعا مراد ہے جو بجمی شرائط ہو, اور تمام شرائط کو جمع کر لینا انسان کے اختیار میں نہیں جب تک توفیق کی عزلی یاور نہ ہو. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے دعا کے تمام شرائط کو انسان پورا کر ہی نہیں سکتا. بس یہ بھی دعا ہی کا محتاج ہے کہ دعا کرتا رہے اللہ سے کہ ہماری جتنی دعاؤں کی قبولیت کی شرائط ہیں ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی یاد رہے کہ دعا کرنے میں صرف تضرع کافی نہیں ہے بلکہ تقوی اور طہارت اور راست گوئی اور کامل یقین اور کامل محبت اور کامل توجہ. اور یہ کہ جو شخص اپنے لیے دعا کرتا ہے یا جس کے لیے دعا مانگی ہے اس کی دنیا اور آخرت کے لیے اس بات کا حاصل ہونا خلاف مصلحت الہی بھی نہ ہو. اب محض رو کے دعا کرنا کافی نہیں ہے, بسا اوقات اگر سختی پڑی ہوئی ہو تو تضرع پیدا ہو جاتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات سے پتہ چلتا ہے کہ تضرع وہی ہے جو بغیر تکلیف کے بھی ہو, کوئی بلا نہ پڑی ہو تب بھی دل میں ہمدردی ہو بنی نو انسان کی اور ان کے لیے انسان تضرع سے دعائیں کرے. اور پھر دعا کو انسان یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ دعا میرے لیے بہتر ہوگی کہ نہیں, خلاف مصلحت الہی بھی نہ ہو, یہ بھی انسان کی لا علمی کا حصہ ہے. اس لیے دعا ہمیشہ ایسی کرنی چاہیے اس میں اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش ہو کہ اگر تیری مصلحت الہی اس دعا کو قبول کرنا چاہتی ہے تو قبول فرما لے, ورنہ اسے ٹال کے کسی اور رنگ میں یہ دعا ہماری قبول ہو جائے. حضرت مسیح علیہ السلام لکھتے ہیں بسا اوقات دعا میں اور شرائط تو سب جمع ہو جاتے ہیں مگر جس چیز کو مانگا گیا ہے وہ عند اللہ سائل کے لیے خلاف مصلحت ہوتی ہے. یعنی بےوقوفی سے انسان اپنے لیے وہ چیز مانگتا ہے جو اس کے لیے آپ بالآخر فائدہ مند نہیں ہو سکتی بلکہ نقصان پہنچا سکتی ہے. مثلاً اگر کسی ماں کا پیارا بچہ بہت الہا اور رونے سے یہ چاہے کہ وہ آگ کا ٹکڑا یا سانپ کا بچہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے, یا ایک زہر جو بظاہر خوبصورت معلوم ہوتی ہے اس کو کھلا دے, تو یہ سوال اس بچے کا ہرگز اس کی ماں پورا نہ کرے گی. اور اگر پورا کر دے اور اتفاقاً بچہ کی جان بچ بھی جاوے لیکن کوئی اس کا بیکار ہو جائے تو بلوغ کے بعد وہ اپنے وہ بچہ اپنی احمق والدہ کا ہمیشہ شاکی رہے گا. اور وجود اس کے کئی شرائط ہیں کہ جب تک وہ تمام جمع نہ ہوں اس وقت تک دعا کو دعا نہیں کہہ سکتے. اور جب تک کسی دعا میں پوری روحانیت داخل نہ ہو اور جس کے لیے دعا مانگی گئی ہے اور جو دعا کرتا ہے اس کے استعداد قریبہ پیدا نہ ہو تب تک توقع اثر دعا اثر دعا امید محوم ہے. اور جب تک ارادہ الہی قبول سے دعا کے متعلق نہیں ہوتا جب تک یہ تمام شرائط جمع نہیں ہوتی اور ہمتیں پوری توجہ سے قاصر رہتی ہیں. بس برکات دعا میں حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام نے تحریر فرمایا ہے جو ایک عام انسان کے لیے بہت مشکل مضمون ہے سمجھنا, لیکن تان اس بات پر ہی ٹوٹتی ہے کہ دعا کی قبولیت بھی دعا پر ہی محتاج ہو, مطلب دعا ہی کی محتاج ہے. اور دعا کر کے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کی توفیق عطا فرمائے جو اس کے نزدیک ہماری بقا کے لیے, ہماری آخرت کے لیے بہتر ہوں, ان دعاؤں سے محفوظ رکھے جو ہمارے لیے بد نتائج ظاہر کرنے والی ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں اثر پیدا کرے, وہ اثر جو قبولیت کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. بس دعا کا علاج بھی دعا ہی سے ہو سکتا ہے. حضرت وسیم عبد اللہ تو السلام اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں کہ قضاء و قدر بھی مقرر ہے اور پھر دعا بھی ہے, تو یہ فرق کیا ہے ان دونوں باتوں میں؟ یہ بات یاد رہے کہ اگرچہ قضاء و قدر میں سب کچھ مقرر ہو چکا ہے, مگر قضاء و قدر نے علوم کو ضائع تو نہیں کیا. تو جیسا کہ باوجود تسلیم مسئلہ قضاء و قدر کے ہر ایک کو علمی تجارب کے ذریعے ماننا پڑتا ہے کہ بے شک دواؤں میں خواص پوشیدہ ہیں, اور اگر مرض اس کے مناسب حال کوئی دوا استعمال مریض اگر مرض کے مناسب حال کوئی دوا استعمال ہو تو خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شک مریض کو فائدہ پہنچتا ہے. اب قضاء و قدر کا جہاں تک مسئلہ ہے, وہ اس طرح اس معاملے میں تعلق رکھتا ہے کہ بسا اوقات دوا تو موجود ہوتی ہے صحیح, لیکن ڈاکٹر کے دماغ میں نہیں آ رہی ہوتی, بیماری کی تشخیص ہی صحیح نہیں کر سکتا, دعائیں اور دے رہا ہے بیماری اور ہے. تو دعاؤں میں اثر بھی تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے, مگر صحیح دوا کا بر موقع مل جانا یہ بھی تو ایک خدا کا فضل ہے, اور کئی دفعہ تشخیص بھی صحیح ہو جائے, دوا بھی میسر, دعا بھی صحیح پتہ لگ جائے کون سی ہے مگر میسر نہیں ہوتی. کئی دفعہ ہمیں ڈاک میں خط آتے ہیں امریکہ وغیرہ سے کہ آپ نے جو دعا تجویز کی تھی وہ دعا ہمیں کہیں نہیں ملی, تو پیشتر اس سے کہ دعا ان تک پہنچے وہ اس حالت میں جان بھی دے سکتی ہیں. تو بہرحال یہ دعا کا مضمون بہت پیچیدہ ہے, قضاء و قدر کے خلاف نہیں بلکہ قضاء و قدر کے اندر ہی ہے. حضرت مسلم علیہ السلام لکھتے ہیں, ایسا ہی علم تجارب کے ذریعے سے ہر ایک عارف کو ماننا پڑتا ہے کہ دعا کا قبولیت کے ساتھ ایک رشتہ ہے. ہم اس راز کو معقولی طور پر دوسروں کے دلوں میں بٹھا سکیں یا نہ بٹھا سکیں, مگر کروڑ ہا راس بازوں کے تجارب نے اور خود ہمارے تجربے نے اس مخفی حقیقت کو ہمیں دکھلا دیا ہے کہ ہمارا دعا کرنا یہ قوت مقناطیسی رکھتا ہے اور فضل اور رحمت الہی کو اپنی طرف کھینچتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, لوگ اس نعمت سے بے خبر ہیں کہ صدقات دعا اور خیرات سے رد بلا ہوتا ہے, اگر یہ بات نہ ہوتی تو انسان زندہ ہی مر جاتا, مصائب اور مشکلات کے بعد کوئی امید اس کے تسلی بخش نہ ہوتی, مگر نہیں, اسی لیے لا یخلف المیعاد فرمایا ہے, لا یخلف الوعید نہیں فرمایا. اب ان دو باتوں میں فرق یہ ہے, لا یخلف المیعاد سے مراد یہ ہے جو کسی کے حق میں سچا وعدہ کیا گیا ہو وہ کبھی نہیں ٹلا کرتا, لا یخلف الوعید کا مطلب ہے کسی کو تنبیہ کے طور پر ایک انذار کا وعدہ ہو کہ تم پر یہ تباہی آئے گی, یہ بلا پڑے گی, اس کو وعید کہا جاتا ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نقطہ اٹھایا ہے کہ خدا نے مگر نہیں, اسی نے لا یخلف المیعاد فرمایا ہے, لا یخلف الوعید نہیں فرمایا. قرآن کریم میں کہیں لا یخلف الوعید آپ کو نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کے وعید کے وعید معلق ہوتے ہیں اور جو دعا اور صدقات سے بدل جاتے ہیں, اس کی بے انتہا نظیریں موجود ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی فطرت میں مصیبت اور بلا کے وقت دعا اور صدقات کی طرف رجوع کرنے کا جوش ہی نہ ہوتا. جس قدر راست باز اور نبی دنیا میں آئے ہیں, خواہ وہ کسی ملک اور قوم میں آئے ہوں, مگر یہ بات ان سب کی تعلیم میں یکساں ملتی ہے کہ انہوں نے صدقات اور خیرات کی تعلیم دی. اگر خدا تعالیٰ تقدیر کے محو اور اس بات پر قادر نہیں تو پھر یہ ساری تعلیم فضول ٹھہر جاتی ہے, اور پھر ماننا پڑے گا کہ دعا کچھ نہیں, اور ایسا کہنا ہے کہ عظیم شان صداقت کا خون کرنا ہے. اسلام کی صداقت اور حقیقت دعا ہی کے نقطہ کے نتیجے مرفی ہے, کیونکہ اگر دعا نہیں تو نماز بے فائدہ, زکات بے سود اور اسی طرح سب اعمال معاذ اللہ لغو ٹھہرتے ہیں. پھر حضرت مسلم علیہ السلام فرماتے ہیں نابینائی کی دو قسمیں ہیں، ایک آنکھوں کی نابینائی ہے اور دوسری دل کی. آنکھوں کی نابینائی کا اثر ایمان پر کچھ نہیں ہوتا، بلکہ بڑے بڑے صاحب ایمان لوگ نابینا تھے، غیر معمولی ان کو اللہ تعالیٰ نے روحانی رضا کی تھی، مگر ظاہری آنکھوں کی بینائی نہیں تھی. مگر دل کی نابینائی کا اثر ایمان پر پڑتا ہے. اس لیے یہ ضروری اور بہت ضروری ہے کہ ہر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے پورے تذلل اور انکسار کے ساتھ ہر وقت دعا مانگتا رہے کہ وہ اسے سچی معرفت اور حقیقی بصیرت اور بینائی عطا کرے اور شیطان کے وساوس سے محفوظ رکھے. حضرت مسیح علیہ السلام چشم معرفت میں لکھتے ہیں، قرآن شریف کی موزانہ تاثیرات سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی کامل پیروی کرنے والے درجہ قبولیت کا پاتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو کر خدا تعالیٰ اپنے کلام لذیذ اور پرروب کے ذریعے سے ان کو اطلاع دیتا ہے اور خاص طور پر دشمنوں کے مقابل پر ان کی مدد کرتا ہے اور تائید کے طور پر اپنے غیب خاص طور پر ان کو مطلع فرما غیب سے خاص طور پر ان کو مطلع فرماتا ہے. پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کے 30 سپارے ہیں اور وہ سب کے سب نصائح سے لبریز ہیں، لیکن ہر شخص نہیں جانتا کہ ان میں سے وہ نصیحت کون سی ہے جس پر اگر مضبوط ہو جاوے اور اس پر عمل کر درآمد کریں تو قرآن کریم کے سارے احکام پر چلنے اور ساری مناہیت سے بچنے کی توفیق مل جاتی ہے. اگر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کلید اور قوت دعا ہے، دعا کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں یقین رکھتا ہوں اور اپنے تجربے سے کہتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو دور کر دے گا. سورہ الانبیاء 77-78. وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ وَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا سَوْءًا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اور نوح کا بھی ذکر کر، جب قبل عظیم اس نے پکارا تو ہم نے اس کی پکار کا جواب دیا اور اسے اور اس کے اہل کو ایک بڑی بے چینی سے نجات بخشی، اور ہم نے اس کی ان لوگوں کے مقابل مدد کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا تھا. یقیناً وہ ایک بڑی بدی میں مبتلا لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. یہ بھی حضرت ابراہیم کی دعا ہی کا نتیجہ تھی، ان حضرت نوح کی دعا ہی کا نتیجہ تھا، اس نے بڑے طوفان اور بلا سے محفوظ رکھا اور ان سب کو جو آپ کے مخالف تھے غرق کر دیا، حتیٰ کہ آپ کا بیٹا بھی جو نااہل تھا وہ بھی غرق ہو گیا اور اس کو بھی خدا تعالیٰ نے اس عذاب سے بچایا نہیں. حضرت نوح نے گھبرا کر یہ سمجھا کہ مجھے جو یہ خوشخبری تھی کہ جو میرے اہل ہیں وہ سب بچائے جائیں گے تو بیٹا بھی میرا اہل ہے، لیکن وہ یہ بات نہ سمجھ سکے کہ ناخلف اہل تھا. اور جب اہل کہا جاتا ہے تو مراد یہ ہے سچے معنی میں وہ اہل ہو، اور نبی کا بیٹا بھی اگر ناخلف ہوگا تو وہ نااہل ہوگا. وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب کا بھی ذکر کر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے سخت اذیت پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو جو بھی تکلیف تھی اسے دور کر دیا، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے عطا کر دیے اور ان کے ساتھ اور بھی ان جیسے دیے جو ہماری طرف سے ایک رحمت کے طور پر تھا اور نصیحت تھی آپ کے لیے. یہ حضرت ایوب کے متعلق بائبل میں عجیب و غریب کا قصہ لکھا ہوا ہے جو قرآن کریم قبول نہیں کرتا. قرآن کریم نے اس قصے کی تفسیر کو ہرگز کہیں بیان نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ شیطان نے خدا تعالیٰ سے کہا تھا کہ جو کہتا ہے میرا بندہ ایوب بہت صبر والا ہے، تو مجھے کچھ دیر کے لیے اس پر تسلی دے دے. تو ایسی خوفناک بیماری آپ کو لگی جیسے کوڑی ہوتے ہیں اور ان کو گاؤں کی روڑی پر پھینک دیا جا کے, اور بیوی نے بھی اعتراض کیا اور سارے رشتے داروں نے توبہ کر لی کہ حضرت نوح حضرت ایوب اکیلے پڑے رہے. یہ سب غلط باتیں ہیں, یہ بائبل کے قصے ہیں, قرآن ان کو قبول نہیں کرتا. حضرت ایوب کے صبر کے کو ضرور مثال بناتا ہے. معلوم ہوتا ہے کئی قسم کی تکلیفوں اور دکھوں پہ آپ نے صبر کیا تھا, جس کی وجہ سے وقتی طور پر اہل و عیال الگ ہو گئے تھے, مگر خدا تعالیٰ نے فضل فرمایا تو نہ صرف اہل واپس آئے بلکہ اور بھی عزیز قریب اقربا دور دور کے لوگ سب بھی آپ کی محبت میں مبتلا ہو گئے. تو اس کا ذکر ہے جو قرآن کریم نے فرمایا ہے, اور یہ محض ان کی دعا کے نتیجے میں تھا. وزکریہ اذ نادا ربہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین فاستجبنا له ووہبنا له یحییٰ واصلحنا له زوجہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور زکریہ کا بھی ذکر کر جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور وہ سب وارثوں سے بہتر ہے, بس ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اسے یحییٰ عطا کیا اور ہم نے اس کی بیوی کو اس کی خاطر تندرست کر دیا, یقیناً وہ نیکیوں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے اور ہمیں چاہت اور خوف سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے آجی سے جھکنے والے تھے. اور حضرت زکریہ کا قصہ جو ہے وہ بھی عظیم شان ہے. اس میں یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت زکریہ کی بڑی عمر میں اولاد بھی جبکہ بیوی بھی بانجھ تھی, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اولاد ہوئی. یہ کہنے کی باتیں ہوں گی لوگوں کے لیے جو پرانے زمانے کی باتوں کو قائد سمجھتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہم نے خود یہ دیکھا ہے کہ آپ کو دعا کے لیے لکھا گیا, اور دعا کے لیے یہ تھا کہ مجھے خدا اولاد عطا کرے اور اس بیوی سے ہو جو بانجھ ہے. اب یہ عجیب و غریب دعا تھی, مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف دعا کی بلکہ لکھ دیا کہ بیٹا عطا کرے گا. تو عبد الحق صاحب جو جن کی اولاد اب زندہ ہے اللہ کے فضل کے ساتھ, اور مجھے چند دن ہوئے ان کی ایک بیٹی ملنے بھی آئی تھی, یہ وہی عبد الحق صاحب ہیں. بڑی بیوی سے بیٹا ملا جو بانجھ تھی. تو اب پرانے زمانے کے قصوں کو قصہ نہ سمجھو, جو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اس کو ٹھیک کر دیا, اس کی بیوی کو بھی ٹھیک کر دیا, بالکل درست فرمایا ہے. اس زمانے میں تو وہی خدا ہے, وہ ایسے فیل کرتا ہے. چنانچہ ان کا ایمان دیکھیں کہ بیٹا پیدا ہوتے ہی گھوڑے پر سوار ہو کر کچھ دور اپنے سسرال کو دکھانے کے لیے لے گئے, اسی طرح ننگے کوئی. سردی کا مہینہ تھا, لوگوں نے روکا کہ مار دو گے بچہ, ایک ہی جو بیٹا ہوا ہے کس مسئلے ہے. تو ہنس پڑے کہ یہ بیٹا نہیں بنتا, یہ تو خدا نے مجھے دیا ہے, ناممکن ہے کہ یہ مر جائے. میں کسی حالت میں وہ سسرال لے گئے, ان کو دکھایا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ان کی اولاد دنیا میں زندہ موجود ہے. حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے خدا مجھے اکیلا مت چھوڑ اور جو سب سے بہتر وارث ہے, مجھے اکیلا مت چھوڑ تو خیر الوارثین ہے, یعنی مجھے اکیلا مت چھوڑ اور ایک جماعت بنا دے. خاصی فرزن میں ایک یہ بھی دعا شامل تھی جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لی اور یہ نقطہ نمایاں کر دیا کہ اکیلا مت چھوڑ سے مراد ضروری نہیں ہے کہ صرف اولاد ہی پہلے, مراد یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت بنا دے, میں اکیلا نہ رہوں. اور آپ دیکھ لو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کروڑ کروڑ کی جماعت عطا ہوئی ہے, خدا نے اس دعا کو سن لیا ہے. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین. اور مچھلی والے کا ذکر کر, جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا اور اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر گزشت نہیں کریں گے, پس اندھیروں میں گھرے ہوئے اس نے پکارا کہ کوئی معبود نہیں تیرے سوا, تو پاک ہے, یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا. بس ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات بخشی, اور اسی طرح ہم ایمان لانے والوں کو نجات بخشا کرتے ہیں. اور خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت یونس کی دعا بھی اپنے اندر بہت سے اسرار رکھتی ہے یا اسرار رکھتی ہے. وہ یہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلے لا الہ الا انت سے مسئول کی تعریف کی ہے اور اسے مبدا تمام فضل ذات کا اور اپنے ذات میں کامل اور سمجھ قبول کیا, اور الا انت سے اس پر بہت زور دیا کہ تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں اور. وَإِمْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یہ وہی مضمون ہے, اور اگر تجھے اللہ کسی تکلیف میں ڈالے تو اس کا دور کرنے والا بھی اس کے سوا کوئی نہیں. اس کے متحد دکھ تردود کرنے والا اللہ تعالیٰ کو مانا اور اسے تمام نقصوں سے منزہ اور تمام عیبوں سے مبرہ جانا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, صاحب تفسیر کبیر اپنی تفسیر کے صفحہ 164 میں لکھتے ہیں کہ انا ذنبہ, یعنی ذنبہ یونس, کان لان اللہ تعالی وعدہ انزال اہلاک بقوم ہی الذین کذبوہ, فظن انہ نازل لا محالتا, فلیجل ذالک ذنا لم یصبر فلعجل حاضر ذنا لم یصبر علی دعائه فکان الواجب علیہ ان یستمر علی الدعاء لجواز لا یهلکهم اللہ بعذاب. اس کا ترجمہ یہ ہے, یعنی نوح کا یہ گناہ تھا کہ اس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ملا تھا کہ اس کی قوم پر ہلاکت نازل ہوگی, کیونکہ انہوں نے تعذیب کی, یہ وعدہ نہیں ہے, اس کو وعید کہنا چاہیے, وعید ملا تھا کہ قوم پر ہلاکت نازل ہوگی کیونکہ انہوں نے تکذیب کی. بس یونس نے سمجھ لیا کہ عذاب موت قطعی اور اٹل ہے اور ضرور نازل ہوگا, اسی رنگ سے وہ دعائے ہدایت پر صبر نہ کر سکا. اور واجب تھا کہ دعا ہدایت کی جائے, کیونکہ جائز تھا کہ خدا دعائے ہدایت قبول کرے اور ہلاک نہ کرے. اب کیسی صفائی سے ثابت ہو گیا کہ یونس نبی وعدہ اہلاک کو قطعی سمجھتا تھا, اور یہی اس کے ابتلا کا موجب ہوا کہ تاریخ موت ٹل گئی. اب یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ وعید تو ٹل جایا کرتا ہے, اور جو خدا کسی کے حق میں وعدہ کرتا ہے, جیسے فرمایا قطب اللہ لاغ لبن آنا وغیرہ, اس وعدے میں کبھی بھی خدا تعالیٰ نے اس وعدے کو ٹالا نہیں, مگر انذار کو ٹال دیا کرتا ہے. حضرت یونس کی قوم کی گری ازاری کا حال یہ تھا کہ ان کو حضرت یونس کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ سچا شخص تھا اور یہ عذاب ضرور آئے گا. چنانچہ ان لوگوں نے اپنے دودھ پیتے بچوں کے دودھ چھڑا کر ماؤں کے ساتھ جنگل کو چل پڑے, اور بھیڑ بکریوں کے بھی دودھ چھڑا کر بچوں کے ان بکریوں کو یا بچوں کو لے کے اکیلے نظام جنگل میں چلے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان بچوں اور ماؤں کے رونے پیٹنے سے ایسا دردناک منظر پیدا ہوا کہ ساری قوم نے چیخم چہاڑا مچا دیا کہ اے خدا ہمیں معاف کر دے. بس اللہ تعالیٰ نے تو مستر کی دعا کو قبول کرتا ہے, ان کی دعا قبول فرما لی. حضرت لوط کے متعلق ہی آتا ہے, حضرت یونس کے متعلق آتا ہے کہ وہ 3 دن تک باہر شہر سے بہت دور بیٹھے ہوئے تھے, اور مسافر جو شہر کی طرف سے آتے تھے ان سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ کہ عذاب ہوئے کہ نہیں. جب 3 دن تک کسی عذاب کی خبر نہیں ملی، حالانکہ 3 دن کا ان کا وعدہ تھا، وعید تھا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، تو اس پر حضرت یونس مغاضباً ہو گئے، بہت غضبناک ہوئے، اور غضب کی وجہ نفس کی کمزوری تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا وعدہ پورا نہ کر کے مجھے قوم کے سامنے ذلیل کر دیا ہے. اور مسلم شام لکھتے ہیں، یہ بھی خیال گزرا کہ میری بات پوری کیوں نہ ہوئی، بس یہی مغاضبت کی حالت تھی. اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ تقدیر کو اللہ بدل دیتا ہے، رونا دھونا اور صدقات فرض قرارداد جرم کو بھی ردی کر دیتا ہے. اصول خیرات کا اسی سے نکلا ہے، یہ طریق اللہ کو راضی کرنے کے ہیں. حضرت یونس کے حالات میں دور منصور میں لکھا ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ جب تیرے سامنے کوئی آئے گا تو تجھے رحم آ جائے گا. اور ساتھ یہ شعر ہے، ان مشتخاک را گرن بخشم چیکنم، جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا کوئی روایت محفوظ نہیں ہے، صرف حدیث کے طور پر مشہور ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فارسی میں گفتگو فرمائی ہے اس میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ گویا کہتا ہے، اے مشت خاک را، اس مٹی کی مٹھی پر کو اگر میں بخش نہ دوں تو چیکن کیا کروں، آخر مٹی کی مٹھی ہے، اس سے تو غلطیاں ہونی چاہیے. سورہ النمل 63، اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. کیا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو. سورہ النمل 63. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ تکالیف اور دکھ کے وقت اس کی دعاؤں کو قبول کرے تو اس سے وہ چاہیے کہ وہ آرام اور آسائش کے دنوں میں بکثرت دعائیں کرے. بس یہ وہ حدیث ہے جس کا حوالہ میں نے پہلے خطبے کے دوران دیا تھا کہ عموماً لوگ اس وقت دعا کرتے ہیں جب کوئی مصیبت آ ہی پڑتی ہے، اور اس وقت مشکل ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ مصیبت ٹل بھی نہیں سکتی. جب پورا سکون ہو، خدا تعالیٰ کی نعمتیں میسر ہوں، کوئی اطلاع نہ ہو، اس وقت تک اگر درد دل سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اطلاع سے محفوظ رکھے، تو یہ دعائیں یقیناً مقبول ہوتی ہیں. بس اس بات کی عادت ڈالیں کہ بلاؤں سے پہلے ہی بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعائیں کریں. ایک اور حدیث ہے مسلم احمد بن حنبل کی، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے یا یہ چاہتا ہے کہ اس کی تکلیف دور ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دستوں کے لیے کشائش پیدا کرے، یعنی غریبوں کی مدد کرنے سے اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے. اور یہ تو ایسا مجرب نسخہ ہے کہ تمام دنیا کے صلحاء جانتے ہیں کہ جب بھی غریبوں کی مدد کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کے کئی قسم کے مسائل مشکلات ٹل جاتے ہیں. حضرت خباب بن الارث سے مروی ہے کہ آپ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری رات نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ فجر کے قریب وقت ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے امام باپ آپ پر سلام ہوں، آج رات آپ نے ایسی نماز پڑھی ہے کہ میں نے آپ کو کبھی بھی ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا. معلوم ہوتا ہے دعا نماز مسجد میں پڑھی ہے جہاں دوسرے صحابہ کا آنا جانا بھی رہتا تھا، اور کئی صحابہ کو عادت تھی کہ وہ بھی راتیں جا کے گزارتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ خوف رجا کی نماز تھی، خوف کی اور امید کی. میں نے اپنے رب عز و جل سے اس نماز میں تین دعائیں مانگی تھیں، جن میں سے دو تو اس نے قبول فرما لیں اور ایک دعا قبول نہیں فرمائی۔ میں نے اپنے رب عز و جل سے ایک تو یہ دعا کی مانگی تھی وہ ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے ہلاک نہ کر دے جن کی وجہ سے اس نے ہم سے پہلی امتوں کو ہلاک کر دیا، چنانچہ اس نے یہ دعا قبول کر لی۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہر اس چیز سے توبہ کی جس کے کرنے جس گناہ سے پہلے لوگوں نے توبہ نہ کی پوری طرح ہلاک ہو گئے، اور وہ صحابہ سب کے سب بچائے گئے۔ تو یہ دعا جو تھی پہلے لوگوں کے مقابل پر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا صدق بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، کوئی نسبت ہی نہیں پہلے نبیوں کے ماننے والوں اور رسول و سنت کے ماننے والوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کر لی۔ چانچہ دوسرے میں نے اپنے رب عزا و جل سے دعا کی تھی کہ وہ ہم پر باہر کے دشمن غالب نہ ہونے دے۔ اب یہ دیکھ لو کہ ہرگز باہر کے دشمنوں کو خدا تعالیٰ نے رسول و سنت پر غالب نہیں ہونے دیا، کسی موقع پر، کسی غلبے کے موقع پر ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ باہر کا دشمن ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے صحابہ پر غالب ہوا ہو۔ چنانچہ اس نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اور تیسرے میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی تھی کہ ہمیں اگر وہ گروہ در گروہ نہ ہونے دے، میں اس نے یہ التجا نہ مانی، یعنی ہمیں فرقہ بازی سے بچائے رکھ۔ تو افسوس ہے یہ جو فرقہ بازی نظر آتی ہے یہ وہ دعا تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تعالیٰ نے قبول نہ فرمائی، کیونکہ یہ تمام انبیاء کے بعد ان کی قومیں فرقہ در فرقہ ہوتی رہی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے کی امت کو بھی اس سے مستثنا نہیں رکھا گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول لکھتے ہیں، کون ہے جو بیچاری کی آواز سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کے دکھوں کو دور کرتا ہے اور تمہیں زمین پر دوسروں کے جانشین بناتا ہے؟ بتاؤ کوئی اور معبود اللہ کے ساتھ ہے؟ تم نصیحت کو بہت ہی کم قبول کرتے ہو۔ امام کی معرفت سے جو لوگ محروم ہیں وہ بھی دراصل دعاؤں سے بے خبر ہیں۔ اما یجیب المضطر اذا دعا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے طرف سے حق طلبی کی نیت سے تقویٰ کی دعا ساتھ دعائیں کرتے کہ الہی اس زمانہ میں کون تیرا معمول ہے، تو میں یقین نہیں کر سکتا کہ انہیں خدا تعالیٰ ضائع کرتا۔ اب امام کی نسبت سے مراد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اگر وہ لوگ دعائیں کرتے جیسے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کئی جگہ مسلموں کو مقابلے کو ہدایت دی تھی کہ تم کھڑے ہو جاؤ دعائیں کرو، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق یہ فرمایا، تم دو دو تین تین اکٹھے ہو کر کھڑے ہو کر دعائیں کرو اور خدا تعالیٰ سے پوچھو کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقین بتا دے گا کہ وہ سچا ہے۔ بس دعا کے ذریعے ہدایت ملنے کے بے شمار واقعات حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ملتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ حضرت السلام کی تحریر ہے، خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی شناخت کی علامت ٹھہرائی کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے، جیسے کہ وہ فرماتا ہے اما یجیب المضطر اذا دعا ہو۔ پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کو اپنی ہستی کی علامت ٹھہرائی ہے، دعا کی قبولیت اپنی ہستی کی علامت ٹھہرائی ہے، تو پھر کس طرح کوئی عقل اور حیا والا گمان کر سکتا ہے کہ دعا کرنے پر کوئی آثار صریحہ اجابت کے مترتب نہیں ہوتے اور محض ایک رسمی عمل ہے جس میں کہ کچھ بھی روحانیت نہیں؟ میرے خیال میں ہے کہ ایسی بے ادبی کوئی سچے ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے جس طرح زمین و آسمان کی صفت پر غور کرنے والے سے سچا خدا پہچانا جاتا ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے۔ حضرت عبدالرحمٰن مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر خدا تعالیٰ کے اس رسول اور اس نشان کے کسی سے کسی کو انکار ہو اور خیال ہو کہ فقط رسمی نمازوں اور دعاؤں سے یا مسیح کی پرستش سے یا گائے کی توفیل سے یا ویدوں کے ایمان سے باوجود مخالفت اور دشمنی اور نافرمانی اس رسول کے یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے تعاون دور ہو سکتی ہے، تو یہ خیال بغیر ثبوت کے قابل پذیرائی نہیں. بس جو شخص ان تمام فرقوں میں سے اپنے مذہب کی سچائی کا ثبوت دینا چاہتا ہے تو اب بہت عمدہ موقع ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اعلان کر دیا تھا کہ میں اور میری جماعت جو میرے گھر میں ہیں وہ محفوظ رہیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ میرے مقابل پر کھڑے ہو, تو تم سارے اگر دعا کی مقبولیت کے قائل ہو تو میں طریقہ بتا دیتا ہوں, اس طرح دعائیں کرو, سارا ہندوستان کلیتاً اس بلا سے بچ جائے گا. آگے وہ ترکیب یہ ہے, بس جو شخص ان تمام فرقوں میں سے اپنے مذہب کی سچائی کے ثبوت دینا چاہتا ہے تو بہت عمدہ موقع ہے, گویا خدا کی طرف سے تمام مذاہب کی سچائی ایک عزت پہچانے کے لیے ایک نمائش گاہ مقرر کیا گیا ہے, اور خدا تعالیٰ نے سبقت کر کے اپنی طرف سے پہلے قادیان کا نام لے دیا ہے. اب اگر آریہ لوگ وید کو سچا سمجھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ بنارس کی نسبت جو وید کے درس کا اصل مقام ہے ایک پیشگوئی کر دیں کہ ان کا پرمیشر بنارس کو تاؤن سے بچا دے گا, اور سناتن دھرم والوں کو چاہیے کہ کسی ایسے شہر کی نسبت جس میں گائیاں بہت ہوں مثلا امرتسر کی نسبت پیشگوئی کر دیں کہ گو کی تو خیر اس میں طوفان تاؤن نہیں آئے گی, اور اس قدر گو اپنا معجزہ دکھا دے تو کچھ تعجب نہیں کہ اس معجزہ نما جانور کی گورنمنٹ کو جان بخشی کر دے. اسی طرح عیسائیوں کو چاہیے جان بخشی کر دے سے مراد یہ کہ قانون کے خلاف ہو جائے قرار دے دے کہ جائزے بخشی جائے. اسی طرح عیسائیوں کو چاہیے کہ کلکتہ کی نسبت پیشگوئی کر دیں, اس میں تعاون نہیں پڑے گی کیونکہ بڑا بشپ برٹش انڈیا کا کلکتہ میں رہتا ہے. اسی طرح میں شمس الدین صاحب ان کی جماعت اسلام ان کی حمایت اسلام کے ممبروں کو چاہیے کہ لاہور کی نسبت پیشگوئی کر دیں کہ وہ تعاون سے محفوظ رہے گا. منشی الہی بخش اکاؤنٹنٹ جو ارحام کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہی موقع ہے کہ اپنے ارحام سے لاہور کی نسبت پیشگوئی کر کے انجمن نے حمایت اسلام کی مدد دیں کو مدد دیں, اور مناسب ہے کہ عبدالجبار اور عبدالحق شاعر امرتسر کی نسبت پیشگوئی کر دیں, اور چونکہ فرقہ وہابیہ کی اصل جڑ دلی ہے اس لیے مناسب ہے کہ نذیر حسین اور مولوی محمد حسین بٹالوی دلی کی نسبت پیشگوئی کریں کہ وہ تعاون سے محفوظ رہے گی. تو اس طرح سے گویا تمام پنجاب اس مہلک مرض سے محفوظ ہو جائے گا, اور گورنمنٹ کو بھی مفت میں سبق دوشی ہو جائے گی, اور اگر ان لوگوں نے ایسا نہ کیا تو پھر یہی سمجھا جائے کہ سزا خدا وہی ہے جس نے قادیان نے اپنا رسول بھیجا. اور بالآخر یاد رہے کہ اگر یہ تمام لوگ جن مسلمانوں کے ملہم اور آریوں کے پنڈت اور عیسائیوں کے پادری جا کر ہیں چپ رہے تو ثابت ہو جائے کہ سب لوگ جھوٹے ہیں, اور ایک دن آنے والا ہے جو قادیان سورج کی طرح چمک کر دکھلا دے گی. یہاں قادیان کو مونس فرمایا ہے آپ نے, سورج کی طرح چمک کر دکھلا دے گی کہ وہ ایک سچے کا مقام ہے. بالآخر میاں شمس الدین صاحب کو یاد رہے کہ آپ نے جو اپنے اشتہار میں آیت اما یجیب مسترہ لکھی ہے اس سے قبولیت دعا کی امید ہے, یہ امید صحیح نہیں ہے کیونکہ کلام الہی میں لفظ مستر سے وہ ضرر یافتہ مراد ہیں جو محض ابتدا کے طور پر ضرر یافتہ ہوں نہ سزا کے طور پر. لیکن جو لوگ سزا کے طور پر کسی ضرر کے تخت بشک ہوں وہ اس آیت کے بصداق نہیں ہیں, ورنہ لازم آتا ہے کہ قوم نوح اور قوم لوط اور قوم فرعون وغیرہ کی دعائیں اس اضطرار کے وقت قبول کی جاتی ہیں, مگر ایسا نہیں ہوا اور خدا کے ساتھ ان قوموں کو ہلاک کر دیا, اور خدا کے ہاتھ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا. اور اگر میاں شمس الدین کہیں کہ پھر ان کے مناسب حال کون سی آیت ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آیت مناسب حال ہے, وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, یہ کافروں کی دعا سوائے ضلالت کے اور فی ضلال کو نہیں پہنچتی. حضرت نسیم علیہ السلام والسلام کے الہامات ہیں بعض جو میں عرض کرتا ہوں. انی ما رسول اجیبو, میں رسول کے ساتھ ہو کر جواب دوں گا. الہام قد سمع اللہ اجیبت دعوتوں کا, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. حضرت مسیح علیہ السلام کا ترجمہ فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے تیری دعا سن لی, تیری دعا قبول کی گئی, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں, جو نیکی کرتے ہیں. फिर इल्हाम है, इल्हाम ही है, जलील इंसान का बेड़ा गर्क हो गया, तेरी दुआ कबूल की गई, जो लोग तेरी तरफ तवज्जो नहीं करते वो खुदा की तरफ भी तवज्जो नहीं करते। इस जलील शख्स से मुराद एक आरिया बदबो था जो बर्बाद हो गया मुस्लिम इस्लाम के इल्हाम की रोशनी में। फिर 4 अप्रैल 1907 का इल्हाम है, उजीब व दाव सदाए, इसका तर्जमा बशीर अहमद साहब ने यह किया है, मैं दुआ करने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ। फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का 1906 ईस्वी का एक इल्हाम है, तेरी दुआ कबूल की गई। आखिर पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक उर्दू की दुआ मैं आपके सामने रखता हूँ। फरमाते हैं, ऐ मेरे काबिल खुदा, मेरी आजाना दुआएं सुन ले और इस कौम के कान और दिल खोल दे और हमें वो वक्त दिखा कि बातिल माबूदों की परस्तिश दुनिया से उठ जाए और ज़मीन पर तेरी परस्तिश अल्लाह से की जाए और ज़मीन तेरे रास्तबार और मुवाहिद बंदों से ऐसी भर जाए जैसा कि समंदर पानी से भरा हुआ है और तेरे रसूल करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और सच्चाई दिलों में बैठ जाए। आमीन। ऐ मेरे काबिल खुदा, मुझे ये तब्दील दुनिया में दिखा और मेरी दुआएं कबूल कर जो हर जगह ताकत और कुव्वत तुझको है। ऐ काबिल खुदा, ऐसा ही कर। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इन करीब हम आखिरी अशरे में दाखिल होने वाले हैं, तो इसीलिए दुआ का मज़मून भी जारी रखा गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत को सच्ची दुआओं की तौफीक मिलेगी और खुदा तआला आप में से जो इतकाफ बैठ रहे हैं उनके इतकाफ कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر